وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد آپ سے درخواست کروں گا میرے ایک عزیز دیار غیر میں فوت کر کے ہیں سید شاکر علی ابن زین العابدین درخواست کروں گا ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے گا ان کے سارے سوال میرے طرز تھے طرز ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے علامہ عقیل ترابی صاحب مجھے آج ہی اصل میں میری بات علم میں آئی ہے کہ وہ سخت علیل ہیں اور کافی ان کی حالت خراب ہے تو آپ سے دعا آپ سے گزارش کرتا ہوں دعا کیجئے بے حق بیمار کربلا انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا ہو ان کے لیے اور تمام مریض مومنین و مومنات کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے محمد علیہ وسلم اور یہ دو باتیں جو ہیں یہ تو خود بخود میری تقریر کے دوران آ ہی جائیں گی لہٰذا ان کی تکرار ان کو سوال کی صورت میں پیش کرنا فضول ہے کیونکہ آج خود اسی کے اوپر بات ہوگی جو اس میں آیا ہے بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد اگر ہم نے جہاں بات کو ختم کیا تھا وہیں سے بات کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں جو ہم نے بات چل رہی ہے ہماری یہ کہ زبان سے تبلیغ کرنے سے بہتر ہوتا ہے کہ انسان عمل کے ذریعے سے تبلیغ کرے یہ معصومین کا وطیرہ رہا اور یہی آپ لوگوں کو تعلیم بھی دیتے رہے تبلیغ بھی کرتے رہے اور یہی بات مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اسی کا حکم دیا کہ عمل کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے قریب بلاؤ نہ کسی دعوت اگرچہ کہ اچھی بات کہنا بھی ثواب ہے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اچھی بات کرنے والا خود اس پر عمل نہیں کر رہا ہوتا ایسا ہوتا ہے نا عموماً معاشرے میں ہوتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو خود جھوٹ بول رہا ہے بےمانی نہ کرو خود بےمانی کر رہا ہے رشوت نہ لو خود رشوت لے رہا ہے دوسروں کا مال ہڑپ نہ کر جاؤ خود مال ہڑپ کر رہا ہے کہ نہیں ایسا ہوتا ہے معاشرے میں مختلف لبادوں میں مختلف لباس میں لوگ آتے ہیں جہاں سے جس کا دعوی چلتا ہے وہ چاہتا ہے کہ فائدہ اٹھا لو لیکن کرے گا تو اچھی بات نا سامنے اچھی بات کرے گا جب تک اچھی بات نہیں کرے گا لوگ قریب کیسے آئیں گے جب قریب آ جائیں گے تو پھر دیکھیے کیا ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک مرض ہے جو لاحق ہے پورے معاشرے کو یہاں سے وہاں تک پوری دنیا میں بلکہ یہ مرض ہے لہٰذا مولا کائنات نے دونوں باتیں ایک طرف تو یہ کہے کہ چلو بھائی تم اچھی بات لے لو چھوڑو اس کو کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا اگر اچھی بات کر رہا ہے تو اس کی اچھی بات سن لو یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے اگر یہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے تو تم کبھی بھی اچھے نہیں بن سکتے ہوتا ہے نا اکثر برے اکثر لوگوں کو جب کہا جائے کہ بھئی داڑھی رکھ لیجئے تو کیا کہتے ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے داڑھی والے کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں ارے تو بھئی داڑھی والے جو بھی حرکتیں کر رہے ہیں ہم نے کیا کہا مولا کہہ رہے ہیں کہ یہ داڑھی یہ دیکھو ہے مثال کے طور پہ سمجھایا کوئی شرمندگی کی بات نہیں خدا نہ سمجھے میری پہ یہ نہ دیکھو کہ داڑھی والا کیا کر رہا ہے بھئی یہ دیکھو کیا اچھی بات ہے ان کا حکم ہے کر لیجئے اسی طرح پردے کا معاملہ بچوں سے کہا جی پڑھ کر لیجیے بچوں نے فوراً کہا کہ پردے والی پردے والیاں کیا کر رہی ہیں آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رسول کا حکم ہے کہ نہیں ہے آپ اچھے کام کیجیے آپ اچھی بن جائیے آپ پردہ رکھ کے اچھی باتیں کیجیے تاکہ لوگ آپ کی طرف یعنی تبلیغ ہو اور آنے والی بچی آپ کے بعد والی چھوٹی بہنیں آپ کی وہ بھی آپ کو دیکھ کے چلیں ضروری ہے کہ خراب کوئی دیکھو بھائی معاشرے میں اچھے بھی تو ہیں باحجاب اچھی بچیاں ہیں باحجاب اچھی خواتین ہیں داڑھی والے اچھے لوگ ہیں داڑھی والے اچھے کام کے تو وہ کیوں نہیں نظر آ رہے کہ ان کو بھی تو دیکھا ہے انہی کو کیوں دیکھا ہے تو یہ اس قول کا مطلب ہے مولا کے کہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ تو آپ کے اور میرے لیے کہا یعنی عام آدمی کے لیے یہ کہا کہ بھائی یہ نہ دیکھو وہ کیا کر تم یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے کیا کر رہا ہے چھوڑو کون کہہ رہا ہے یہ چھوڑو یہ دیکھو اچھی بات ہے اچھی بات ہے تو لے لو یہی اصول اسلام میں رہا کہ بھائی چینیوں سے اچھی بات ملتی ہے لے لو روسیوں سے اچھی بات ملتی ہے لے لو کہیں سے بھی جہاں سے اچھی بات مل رہی ہے جہاں سے کوئی انقلاب کی فکر مل رہی ہے وہ تو لینا نہیں ہے اور مغرب کا کوڑا کرکٹ لے لینا ہے ان کا کچرا لے لینا ہے ان کی گندی فکر لے لینی ہے ان کے گندے افکار لے لینے ہیں ان کی گندی باتوں پہ عمل کرنا ہے ان کے گندے فیشن پہ عمل کرنا ہے اور جو سائنسی ترقی ہے اس سے ہمارا کیا واسطہ وہاں بات آ جائے کافر ہے وہاں بات کے لیے تو دیکھیں تضاد ہے نا معاشرے کا, یہ مطلب ہے کہ کیا کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ, نہ دیکھو تو وہ تو ہم لیتے نہیں کہ بھائی اچھی بات ہے کس سے لینی. یہ اس قول کے مولا کی تشریح ہے کہ علم کی بات جہاں سے ملے, اچھی بات جہاں سے ملے لے لو. کیوں؟ مومن کی گمشدہ میراث ہے علم. کیا ہے علم مومن کی؟ یہ بھی مولا کا قول ہے, چھوٹے چھوٹے قول پڑھتا چلا جا رہا ہوں, بار بار تکرار نہیں کروں گا اس میں, مقدس کی اس میں گرانی کی جہاں ضروری سمجھوں گا تکرار کروں گا. یہ سب مولا ہی کے اقوال ہیں کہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے, یا علم مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. یہ کہا نا مولا, گمشدہ خزانہ. علم کی بات جہاں سے ملو تمہاری ہے بھائی, لے لو. یہ اس قول کا مطلب. اور یہ تو کہا عام لوگوں کے لیے, مبلغین کے لیے کیا کہا؟ مبلغین سے کہا کہ زبان سے زیادہ عمل سے تبلیغ کرو, زبان سے زیادہ عمل تمہارا مبلغ بن جائے. عمل ایسا کرو, کام ایسا انجام دو کہ معاشرے میں لوگ تمہاری عزت بھی کریں, احترام بھی کریں, اور تمہارا اتباع بھی کریں, تمہاری پیروی بھی کریں. اب دیکھیے 40 سال کی پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی, 40 سال اپنے عمل کے ذریعے سے تبلیغ کرتے رہے, صادق کہلواتے رہے اپنے آپ کو, امین کہلواتے رہے اپنے آپ کو, عمل کرتے رہے نا. کہا نہیں کہ میں رسول ہوں, کہا نہیں کہ میں نبی ہوں, اگرچہ کہیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ 40 سال تک کام ایسا کرتے رہے معاشرے میں کہ ان کفار نے آپ کو لقب دیا صادق کا, ان کفار نے آپ کو لقب دیا امین کا. یہ وہ بات کل کی جو میں تکمیل کرنا چاہ رہا تھا کہ زبان سے زیادہ عمل پہ, عمل ایسا ہو جائے کہ دوسرے خود بخود اس کی تقلید کرنے کی طرف راغب ہو جائیں. اسی لیے اس کی تقلید کی جاتی ہے کہ جو عمل کے میدان میں سب سے زیادہ باتقویٰ ہو, جو عمل کے میدان میں اللہ کا سب سے زیادہ خوف رکھنے والا ہو. کہتے تو سب ہیں کہ اللہ سے ڈرو, لیکن جو عمل میں نظر آئے کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا, اللہ سے ڈرتا ہے جب ہی تو کسی طاقت سے نہیں ڈرتا. اللہ سے ڈرنے کی علامت کیا ہے؟ اللہ سے خوف کی علامت کیا ہے؟ اللہ سے خوف کی نشانی کیا ہے؟ کہ اللہ سے ڈرتا ہے اس لیے کسی سے بھی نہیں ڈرتا. اب لاکھ کہے کہ اللہ سے ڈرو, لیکن خود دنیا کی ساری طاقتوں سے ڈرتا نظر آ رہا ہے, تو اس کی تقلید تو نہیں کی جائے گی. تقلید کس کی جائے گی؟ جو کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور خود بھی ڈرتا ہے. ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ ہمیں جب پتا چلتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے, جب وہ اللہ کے سوا کسی سے بھی ڈرتا ہوا نظر نہیں آتا, جب وہ کسی طاقت سے خوف زدہ نظر نہیں آتا, جب وہ کسی شیطانی طاقت کے سامنے سر جھکاتا نظر نہیں آتا, تو بس تقلید کس کی جائے گی؟ کہ جو زبان سے کہہ رہا ہے کہ اللہ اکبر, جو زبان سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا, اور عمل کے میدان میں بھی اللہ کے سوا کسی کو بڑی طاقت نہیں مانتا, اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا. لہذا ایسے لوگوں کی تقلید ہوتی ہے, ایسے لوگوں کے پیچھے چلا جاتا ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. یہ عمل کی تقلید, یہ عمل کی طرف راغب کیا کہ بھائی عمل سے زیادہ کام کرو, زبان سے زیادہ عمل تمہارا ایسا ہونا چاہیے کہ ہاں حوصلہ ملے لوگوں کو, حوصلہ ملے جوانوں کو, حوصلہ ملے بچوں کو. اب پھر شروع کرتے ہیں بات, بچوں کے حقوق پہلے بتا دیے جائیں. کل ہم نے والدین کی طرف راغب کیا تھا بچوں کو کہ خبردار, ماں باپ کے سامنے, بڑوں کے سامنے زبان بھی نہ کھولنا, اف تک نہ کرنا, حتیٰ کہ ان کی غلط بات پہ بھی اف کرنے کا حق نہیں ہے. غلط بات, اگر ماں باپ غلط بھی ہو تو اولاد کو حق نہیں کہ ان کے سامنے کھڑی ہو جائے. صرف ایک استثناء ہے, وہ ایک استثناء کیا ہے؟ اگر ماں باپ کا حکم واجبات الہی سے ٹکرا جائے. واجبات الہی سے کیا مطلب؟ ماں باپ کہتے ہیں کہ واجب نماز نہ پڑھو, تو اب ماں باپ کا حکم نہیں ماننا, کیونکہ واجب حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. واجب نماز کا حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. اس پہ ہم پڑھتے رہتے ہیں, اس میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے. یعنی اللہ کی اطاعت کو مستثنا کر دیا, باقی کسی میدان میں ماں باپ کے سامنے نہ بات کرنی ہے, نہ ان سے جھڑک کے بات کرنی ہے, نہ ان سے غصے میں بات کرنی ہے, نہ ان کے کسی حکم کو ٹالنا. یہ ماں باپ کا مقام. بچوں کا حق کیا ہے؟ بچے کب بنیں گے ایسے؟ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچے یہ حقوق ادا کریں, تو پہلی فرصت میں ان کے 3 حق ادا کر دو. اور یہ روایت دونوں سے ہے, پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی, آہستہ آہستہ جائیں گے آگے کی طرف یہ بچوں کا باب مکمل کرنے. تین حق, اور یہی روایت مولا کائنات سے بھی ہے, ذرا سے لفظ بدل گئے, بات ایک ہی ہے. تین حق ہیں بچوں کے تم پر, جب یہ تین حق ادا کر دو گے تو پھر سمجھو کہ تم نے ہاں بچوں کا اس قابل کر دیا کہ اب بچے تمہارے حق ادا کر سکتے. سب سے پہلا حق بچے کا کیا ہے؟ اس کا بہترین نام رکھو, اچھا نام رکھو, خوبصورت نام رکھو. وہ تو اپنا نام نہیں رکھے گا, ایسا نام نہ رکھو کہ معاشرے میں لوگ مذاق اڑائیں اس کا. یہ حق ہے بچے کا کہ ماں باپ اس کا بہترین نام رکھے, اچھا نام رکھے, تاکہ جو نہ دیکھے. نام ماں باپ کی آرزوؤں کا مظہر ہوتا ہے, یاد رکھے. تمام ماں باپ سن لیں, سب سن لیں کہ نام بچے کا نام کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کی آرزوؤں کا مظہر. یعنی ابھی بچہ دنیا میں نہیں آتا, ماں باپ نام سوچنا شروع کر دیتے کہ بیٹا ہوگا تو یہ نام, بیٹی ہوگی تو یہ نام. کیوں؟ ذہن میں کچھ نہ کچھ ہے کہ کس کے نام پہ یہ نام رکھنا ہے. اور جہاں کوئی آئیڈیل نہیں ہوتا وہاں دو دو مہینے گزر جاتے ہیں, نام ہی طے نہیں ہو پاتا, کیونکہ ماں باپ کا ہی آئیڈیل کچھ نہیں ہے تو بچے کا کیا نام رکھیں. نہیں, جو ماں باپ ہوشیار ہیں, سمجھدار ہیں, پہلے سے سوچتے ہیں کہ بیٹا ہوا تو اس شخصیت کے نام پہ نام رکھوں گا, بیٹی ہوئی تو اس ہستی کے نام پہ یہ نام رکھوں گا. یعنی بچے کا نام پہلی علامت ہے ماں باپ کی آرزوؤں کا مظہر. یعنی ماں باپ جو توقع کرتے ہیں اپنے بچے سے, نام میں وہ آرزو ظاہر ہو جاتی ہے. بچہ ویسا بنے نہ بنے, لیکن ماں باپ کی آرزوئیں نام سے ظاہر ہو جاتی ہیں. لہذا نام, جو ہوشیار لوگ ہیں نام میں بڑی احتیاط برتتے کہ کس کے نام پہ اس کا نام رکھا جائے. اور پھر جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ نام کیوں رکھا تو بتاتے ہیں کہ اس کا نام ہم نے فلاں شخصیت کے نام پہ رکھا, یعنی جس سے ہماری عقیدت ہے, جو ہمارا آئیڈیل ہے. اب اگر کوئی اداکارہ یا اداکار آئیڈیل ہے تو لڑکوں کے نام وہی ہو جائیں گے, لڑکیوں کے نام بھی وہی ہو جائیں گے, چاہے ہندوؤں کے نام ہو, چاہے ایسے نام ہو کہ جن کا کوئی سر پیر ہی نہ ہو. سر پیر نہ ہو یعنی جن کا کوئی مفہوم ہی نہ ہو, معنی ہی نہ ہو. بعض ایسے نام بھی ہم سے آ کے پوچھتے اس کا معنی بتا دیجئے, تو پہلے تو یہ پوچھنا پڑتا ہے بھائی کس زبان کا یہ تو بتا دو, کیونکہ یہ نہ عربی میں ہے, نہ فارسی میں ہے, نہ اردو میں ہے, نہ انگلش میں ہے, آخر ہے کون سی زبان؟ زبان تو بتا دو, تو پھر اس کی لغت ڈھونڈنے جا کے. سنسکرت میں ہے کہ کون سی زبان ہے, آخر کس میں ہے کہ جس میں ہم جا کے ڈھونڈیں اس کے معنی. معلوم اس زبان میں بھی معنی نہیں ہے, کوئی معنی ہو یا نہیں. تو یہ نہیں, ایسا نہیں ہوتا, بلکہ نام مظہر ہوتا ہے. آئیڈیل کیا ہے آپ کے دماغ میں؟ کوئی گلوکارہ ہے, کوئی اداکارہ ہے, کوئی اداکار ہے, کوئی گلوکار ہے یا نہیں, جس کے لیے معصوم ارشاد فرما رہے ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ. اپنے نام اور آپ کے نام اس محبت کو ہم آن جو کے نام سما کے کہتے ہیں تمہاری وہی دین ہے کہ ہم بہتان کے نام پر نام کھائے کر تمہاری دیر ہے جیر تمہارے فرد کے کسی گھر پر آپ تو اس کھائے کہ تکی راہوں پر چلیں, ہماری سیرت پر چلیں. اور پھر اس کے بعد ہم امام شاہ فرماتے ہیں کہ ہمارا جب بھی کوئی مومن, جب مومن بچے کا نام وہاں رکھتا ہے نہیں تو پہلا حق کیا ہے؟ معصومی کا, ان کو اچھا نام دو, ان کو بہترین نام, ان کو خوبصورت سا نام دو کہ وہ اپنے نام پہ فخر کریں, پوچھیں کہ یہ نام کس کے نام پہ رکھا ہے, یہ نام کس کے نام پہ. تو بھی یہ نام کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. معصومین کے جب آپ نام رکھیں گے اور اس کو اہمیت بتائیں گے تو کچھ تو لاج رکھے گا اپنے نام کی, رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ کچھ نام ایسے ہیں کہ ان کی لاج ہے. رضا نام رکھ لیا, حسن نام رکھا, حسین نام رکھا, علی نام رکھا, فاطمہ نام رکھا, زہرا نام رکھا, کہیں شرمندگی کا باعث نہ بن جائے. نام آ رہا ہے فاطمہ زہرا لکھا ہوا, فلانی زہرا, فلانی فاطمہ, فلانی بطول, اور شرم سے ہم گڑے جا رہے ہیں کہ یہ کام کیا ہو رہا ہے کہ نہیں. اشارہ کافی ہے نا. لہذا ناموں کی لاج رکھو, معصومین کے نام ہیں, ان کی لاج رکھنی پڑتی ہے. نام کا اثر کردار میں ظاہر ہونا چاہیے, یہ پہلا حق ہے جو معصوم ارشاد فرمانے کے تین حق میں سے پہلا حق یہ ہے. دوسرا حق اولاد کا کیا ہے, ان بچوں کا دوسرا حق کیا ہے؟ بہترین تعلیم کے زیور سے انہیں آراستہ کر دو, انہیں قرآن کی تعلیم دو, انہیں دین کی تعلیم دو, انہیں دنیا کی تعلیم دو. یہ حق ہے بچوں کا. اور آغاز کہاں سے ہوتا ہے دین کی تعلیم کا؟ ادھر شہزادہ حسن کی ولادت ہوئی, مولا کائنات نے کچھ نہیں کیا, نام بھی نہیں لیا, بلایا پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, آئیے تشریف لائیے. مسجد نبی سے گھر آئے, مسجد نبی سے گھر آنے کے بعد بچے کو آغوش میں لیا, دائیں کان میں اذان, بائیں کان میں اقامت. یعنی تعلیم کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ادھر بچہ دنیا میں آیا, سب سے پہلے باپ کا فرض کیا ہے؟ کہ اس کے کان میں اللہ کے نام کی اذان, اس کے کان میں اقامت. یہاں سے تعلیم کا آغاز ہو گیا بچے. اب ہوتا یہ ہے کہ کان میں اذان ہو گئی, دوسرے میں اقامت ہو گئی, یہ تو کام ختم ہو گیا. اب اس کے بعد اسے کیا سکھانا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں. جب وہ بولنا سیکھے تو کیا سکھائیں, چلنا سیکھے تو کیا سکھائیں, اسکول میں جانا شروع کرے تو کیا سکھائیں. یہ بالکل, اب اس کا اثر کہاں نکلتا ہے؟ شادیوں میں. شادیوں میں پتا چلتا ہے کہ کیا سکھایا بچوں کو. مولوی صاحب آ جائیے, نکاح ہونے والا ہے, حدیث کتاب پڑھا دیجئے. پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, شادی سے پہلے بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں, مہندی بھی ہو رہی ہے, مانجا بھی ہو رہا ہے, کیا سب جمع ہو گئے, مرد عورتیں جمع ہو گئیں, خواتین حضرات جمع ہیں, خاندان والے سب جمع ہیں. بھائی گھر کے ہی تو افراد ہیں, محرم نہ محرم کی کیا مسئلہ ہے؟ ارے مولانا صاحب اپنے ہی تو ہیں, کزنز ہیں آپس میں سب, یہ کزنز ہیں, ارے گھر کے افراد ہیں, پردہ کیسا. لہذا حدیث کسا پڑھی آپ. اب حدیث کسا پڑھنی شروع ہوئی, سب نے اپنے دوپٹے نہیں بھی ہے تو ڈھونڈ کے لیا ہے, سر پہ رکھ لیا, ایک ایک دوپٹے میں دو دو تین تین آ گئے. چلو بھائی دوپٹہ کیوں؟ تو اتنا تو آپ کی فطرت نے کہا کہ معصوم کا کلام پڑھا جائے تو ادب اور احترام ضروری ہے. کسی مولوی نے نہیں بتایا, آپ کی فطرت نے آپ کو بتایا. لیکن کتنی دیر کے لیے بتایا؟ جلدی جلدی حدیث کتاب ختم کرو, سنی نہیں سنی, آدھی پوری غلط سلط جو بھی ہے پڑھو جلدی سے. کیوں؟ حدیث کتاب برکت کے لیے, اس سے برکت ہوگی. حدیث کے ساتھ ختم ہوئی, برکت شروع ہو گئی. کیوں صاحب؟ برکت بھائی یا برکت بی بی نے آ کے ڈھول بجانا شروع کر دیا, ناچ گانا شروع ہو گیا. حدیث کے ساتھ کیوں پڑھی تھی؟ نہیں بھائی, حدیث کے ساتھ سے آغاز ہو جس کام کا, اس میں بڑی برکت ہوتی. یہ برکت شروع ہو گئی, ناچ گانا بجانا سب شروع ہو گیا. مومنین کے گھر میں کیا شادی ہے؟ کیا ہوا صاحب؟ بھائی پہلی خوشی ہے, ہم تو کریں گے, گھر میں پہلی شادی ہے. اچھا بھائی دوسری پہ تو نہیں کرو گے؟ اب دوسری پہ مسئلہ یہ ہوا کہ نہیں صاحب, کیونکہ پہلے والے کے بچے پہ کیا تھا, اس نے کیا قصور کیا ہے, زیادہ اس پہ بھی سب کچھ ہوگا, پہلے سے زیادہ ہوگا, نئے ریکارڈ آ گئے, نئے گانے آ گئے, آخر ان کی پریکٹس کہاں ہوگی؟ یہ جوان نسل کہاں جائے بیچاری دل بہلانے کے لیے؟ تو سارے لوازمات آپ نے گھر میں فراہم کر دیے حدیث کسا کے بعد. جی نکاح پڑھانے گئے, ہم نے کہہ دیا صاحب نہیں پڑھیں گے مخلوط محفل میں. کہا کوئی بات نہیں, آئیے ہم قناتے لگا دیں گے. قنات لگی ہوئی ہے بیچ میں, ہم نے نکاح پڑھایا, حدیث کتاب پڑھی, ابھی نکاح پڑھ کے میں باہر نہیں نکلا, قنات یہ اڑ گئی ہوا میں. اب مولوی صاحب آپ کو لڑنا ہے, جھگڑنا ہے, رونا ہے, پیٹنا ہے, جو کیجئے, کام تو آپ سے لے ہی لیا ہم نے. ہے نا, ہوشیار ہیں نا لوگ, چالاک ہیں, ہم تو بے وقوف لوگ ہیں. لوگ تو چالاک ہیں, یہ نہیں سوچ رہے کہ اس کے انجام, اس کا نتیجہ کیا ہے. گھروں میں جھگڑے, گھروں میں فساد, دلوں میں میل, دلوں میں دوریاں, خاندانی جھگڑے, اور نہ معلوم کتنے قسم کے مسائل پہ وہی اثرات اولاد پہ بھی آ رہے ہیں. تو یہ وہی بات جو میں نے بتایا کہ اذان اقامت دے دی, اس کے بعد کیا سکھانا ہے اس کی پرواہ نہیں. ارے یہ اعلان اس بات کا ہے کہ اذان اور اقامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دیا ہے بھائی, اور اللہ ہی کی طرف اسے پلٹ کر واپس چلے جانا ہے. تو قابل فخر ہیں, سلام پیش کرتا ہوں ان ماں باپ کو جو اس عمر سے اپنے بچوں کی تربیت کا اہتمام کر, انہیں اللہ پنجتن, امام 12, معصوم 14, انہیں ماتم, انہیں مجلس, انہیں نماز, یہ چیزوں کی تعلیم دے دے گا. دینی تعلیم یہ ان کا حق ہے. اگر تم نے تعلیم میں کوئی کوتاہی کی, ان کی تباہی کے تم بھی برابر سے ذمہ دار بن جاؤ, ذمہ دار بن جاؤ. لہذا پورا انسٹیٹیوٹ بنایا, پورا مدرسہ کھولا, پورا مکتب بنایا, پیغمبر نے بھی, اللہ نے بھی, رسول نے بھی, امام نے بھی, کہ دوسرا حق کیا ہے اس کی تعلیم. یہ حق ہے بچوں کا کہ انہیں صحیح تعلیم دی جائے, تعلیم صحیح تعلیم دی جائے, انہیں دین سے آگاہ کیا جائے, انہیں بتایا جائے کہ کیا اچھی بات ہے اور کیا بری بات ہے. جب یہ دین کے سانچے میں ڈھل کر جوان ہوں گے, دین کے سائے میں پل کر جوان ہوں گے, جب یہ اس انداز میں نکلیں گے, دنیا کے کسی گوشے میں چلے جائیں, کسی معاشرے میں چلے جائیں, کوئی پرواہ نہیں کرو, کوئی شیطانی طاقت ان کی اخلاقی حالت کو خراب نہیں کر سکتی. کیوں؟ تم نے بنیاد, کیونکہ تم نے بنیاد مضبوط رکھ دی, پہلا پایا مضبوط رکھ دیا نا, پہلا پتھر, پہلی اینٹ صحیح رکھ دو, آخر تک عمارت صحیح چلی جائے گی. کوئی فکر نہیں کرو, جائیں امریکہ پڑھنے, جائیں انگلینڈ پڑھنے, نہ انگلینڈ کا معاشرہ ان کا کچھ بگاڑ سکتا ہے, نہ امریکہ کا معاشرہ ان کا بگاڑ سکتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ تم نے ایک تربیت یافتہ مومن وہاں بھیج دیا تو ان کا بہت کچھ بگاڑ دے گا. یا اس کو کوئی نہیں بگاڑ سکتا, یا ان کا ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ نہیں ڈرتے ان سے جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہوئی ہے, یہ نہیں ڈرتے ان سے, نہ امریکی معاشرے سے ڈرتے, نہ مغربی معاشرے سے ڈرتے, یہ کسی سے نہیں ڈرتے, نہ پڑوس کی جو ثقافتی یلغار ہے اس سے بھی نہیں ڈرتے, یہ نہیں ڈرتے کسی سے, بلکہ وہ سب ان بچوں سے ڈرتے ہیں. جانتے ہیں کہ ہمارے شیطانی حربے ان بچوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, بلکہ یہ بچے کہیں ہمارے بچوں کو نہ بگاڑ دیں, اس لیے ڈرتے ہیں وہ آپ سے, اس لیے ڈرتے ہیں وہ ہم سے. وہ ڈرتے ہیں, ہم تھوڑی ڈرتے ہیں, وہ ڈرتے ہیں. کیوں؟ جانتے ہیں کہ ہم نے جو شیطانی جال بچھایا ہے اس کی مثال تارے عنکبوت کی طرح ہے, مکڑی کے جالے کی مانند ہے. اور یہی تو اب پھر مجھے یاد آ گیا اچانک, اس کے بغیر تو روزانہ کوئی مجلسی میری نہیں ہو رہی, خدا قبول کرے میری اس عبادت کو. ارے یہی تو کہا اس شیر نر نے, یہی تو کہا تھا اس حسن نصر اللہ نے کہ اسرائیل کی مثال مکڑی کے جالے کی مانند ہے. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں, سوائے پھونکوں کے کچھ بھی نہیں ہے یہ جو سازشیں کرتے ہیں. لَيُطْفِئُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور سو کو پھونکوں سے خاموش کر دیں, پھونکے مار کے بجھا دیں, کہ اور اللہ نے بھی ارادہ کر لیا کہ اس نور کو مکمل کرے گا. تو یہ مکڑی کا جالا, اس لیے ڈرتے ہیں وہ, کیوں؟ جانتے ہیں کہ سب پر ہمارا وار چل جائے گا جن کی تربیت محمد اور علی کے مکتب کے سائے میں ہو جائے, جن کی تربیت جن کی تربیت مدرسے اہل بیت میں ہو جائے, ان کو کوئی نہیں بگاڑ سکتا, وہی ہمارا بگاڑ سکتے ہیں. تو ہم وہ ہیں کہ جو ادھر سے لے کر آ جاتے ہیں, ہمارا شیر خار بھی کوئی نہیں لے جا سکتا. ہمارے بچے کو زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. ہمارا سلام کیا اور ہمارا حق بلند تر سلام. حضرات کی سلامتی کے لیے ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد والے محمد ہمارا بچہ ہمارے کسی معصوم بچے کو نہیں لے آ سکتے. کیوں بابا؟ کربلا ہے ہمارے پاس. ہمارا شیرخوار بھی مستحکم ہے, ہمارا نو عمر بھی مضبوط ہے, ہمارے نوجوان بھی مضبوط ہیں. کوئی ان کے قدم ڈگمگا نہیں سکتا راہ حق سے, کوئی ان کو صراط مستقیم سے نہیں ہٹا سکتا. بلکہ ہم وہ ہیں جو ادھر سے لے آئیں گے. ہم تو حر کو ڈھونڈتے ہیں, کہاں ہے حر, تو وہ ہم سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے نہ لے جائیں کہیں. ہمیں کوئی خطرہ نہیں. میں کبھی نہیں منع کرتا لوگوں سے, مجھے بچوں کو امریکہ بھیجیں, ضرور بھیجو, لیکن تربیت کر کے بھیجنا. وہاں ان لوگوں میں سے ادھر لے کر آئے, یہ نہ ہو کہ خود بھی ان کے رنگ میں رنگ جائے. کس نے منع کیا؟ اللہ کی زمین ہے, فتوحاج روپیہ جہاں مرضی جاؤ, ہجرت کرو, پھیل جاؤ, اہل بیت کے چاہنے والے ہو, مگر تربیت تو ایسی ہو کہ جب وہاں پر جائے تو اپنے اخلاق اور کردار کا سکہ منوائے, جب وہاں جائے تو اپنے مذہب کی حقانیت کا کلمہ پڑھوائے. ان کے رنگ میں رنگ جانا کمال تھوڑی ہے, وہاں سے نکال کر اپنے رنگ میں رنگ دینا یہ کمال ہے. تو لہٰذا یہ کب ہوگا؟ جب اپنے بچوں کو ایسی تربیت دو گے, ایسی تعلیم. تو یہ ہے مکڑی کا جالا, ان کی سازشیں, ان کی ثقافتی الغار, یہ مغربی الغار جو پوری میڈیا کے ذریعے سے ہم تک آ رہی ہے اور مسلسل حملہ آور ہے. دوسرے بہکے تو بہکے, جن کے پاس جو ثقافتی یتیم ہیں ان کو خطرہ ہے. جن کے پاس کلچر نہ ہو, جن کے پاس مذہبی ثقافت نہ ہو, انہیں خطرہ ہے. ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. ہمیں عزاداری کے ذریعے سے 1400 سال میں ایسا کلچر ملا ہے کہ 10 مہینے دوسرے اپنا کام دکھاتے ہیں, ہمارے لیے 2 مہینے کافی ہیں. یہی دن کافی ہیں ہمارے لیے. ہم یہاں سے وہ حسینی رنگ چڑھاتے ہیں کہ پیچ و تھاپ کھاتی ہیں شیطانی طاقتیں کہ ہوا کیا. سارا سال ہم نے محنت کی اور یہ 10 دن میں آ کے نقش برآب کر گئے. تو یہ فرق ہے حق اور باطل کی تربیت کا. جب حق کے سائے میں بچوں کی تربیت کی جائے تو یہی بچے بڑے ہو کے حسن نصر اللہ, یہی بچے بڑے ہو کے احمدی نژاد. احمدی نژاد کیا ہے؟ ایک ماں کا بیٹا ہی تو ہے, ایک لوہار کا بیٹا ہی تو ہے, حسن نصر اللہ سبزی بیچنے والے کا بیٹا, اور یہ بیچارہ آہنگر کا بیٹا. لیکن ایسا بیچارہ ہے کہ ساری مغربی طاقتوں کو بیچارہ کر کے چھوڑ دیا. تو بچے ہی تو تھے کل, یہ بچے تھے, لیکن تربیت ایسی ہوئی ان کی. ان کے دلوں میں محبت اہل بیت اور سیرت اہل بیت کو اس طرح راسخ کر دیا گیا کہ ان کے ماں باپ نے اطمینان سے معاشرے میں چھوڑ دیا, جاؤ کہیں بھی جاؤ, کہیں بھی جاؤ گے اہل بیت کے بن کے رہو گے, کوئی تمہیں بگاڑ نہیں سکتا. تو کہیں آنا جانا, کہیں تعلیم لینا پابندی تھوڑی ہے ہماری یہاں, کوئی پابندی نہیں, لیکن بچپن سے تربیت ایسی کر دو. یہ دوسرا حق ہے اولاد کا, یہ حق ہے ان کا کہ انہیں دین کی تعلیم سے آراستہ کر دو, انہیں دین کی تعلیم کے زیور سے آراستہ کر دو, مزین کر دو انہیں دین کی تعلیم سے. تیسرا حق بچوں کا کیا ہے؟ جب جوان ہو جائیں, جب آگے بڑھیں. پہلا حق تھا اچھا نام, دوسرا حق تھا اچھی تعلیم, تیسرا حق یہ ہے بچوں کا ماں باپ پر کہ ان کے گھر بسانے کا اہتمام کرو, یعنی فکر کرو ان کے گھر کے آباد کرنے کی. نہیں, ابھی پڑھے گا, سی اے کرے گا, کمائے گا, جتنا خرچہ ہوا ہے وہ لیں گے, واپس نکالیں گے, پتہ نہیں شادی کے بعد ہمیں رکھتا ہی نہیں رکھتا. لہذا جو گدا ہے پہلے کر لو, بہت معذرت کے ساتھ. ایک معاشرتی مسئلہ ہے, کہیں ہے کہیں نہیں ہے, جہاں نہیں ہے وہاں نہیں کہہ رہا, جہاں ہے وہاں کہہ رہا ہوں. اتنی سی بات ہے, ناراض ہونے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ظاہر مجمع اتنا بڑا مجمع ہے, سب کے لیے مجھے بات کرنی ہے. تو جہاں یہ مسئلہ ہے وہاں جا رہی ہے بات, نشیب میں پانی گر جائے گا. اور جہاں نہیں ہے انہیں کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے نا ایسا. 30 سال 32 سال 30 32 سال تو ایک نارمل ایج ہو گئی. بابا جب جوان ہو گئی اولاد, اس کی شادی کی فکر کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نو عمری میں, ظاہر اب زمانے کے تقاضے ایسے نہیں ہیں, اب زمانہ کچھ چیزوں کا متقاضی ہوتا ہے, لیکن نو عمری میں شادی نہ کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بیچارے کو ادھیڑ عمر میں پہنچا دو. ادھیڑ عمر میں پہنچا دیا بچیوں کو بھی, بچوں کو بھی نہیں. ان کے رشتے آئیں اور ان کے گھر کی آبادی کی فکر کرو, ان کو گھر کا آباد کرو. اور پھر ایک ہی تو مسئلہ ایسا ہے کہ دیکھیے کتنا مہربان ہے مالک, کتنا خلیق ہے. کسی معاملے میں اللہ نے وعدہ نہیں کیا, شادی کے معاملے میں ایک وعدہ کرتا ہے اللہ, ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ. ہر معاملے میں روزگار کی سوچنا, ہر معاملے میں نوکری کی سوچنا, نکاح کے معاملے میں, شادی کے معاملے میں. اگر تم یہ ڈر رہے ہو کہ شادی کر کے کھائیں گے کہاں سے, کمائیں گے کہاں سے, نوکری نہیں ہے بچوں کی, بیٹے کی نوکری نہیں ہے, اچھا تو کیا پتا نوکری اور شادی کے بعد چھٹ گئی تو ہے کہ نہیں ہے. نہیں, اللہ کا وعدہ ہے ان یکونوا فقراء, کبھی مت گھبراؤ. اگر تم غریب ہو, فقیر ہو, اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. وہ خطبہ نکاح میں آیت پڑھی جاتی ہے نا, تو اس کا مفہوم لوگوں کو نہیں معلوم. سورہ نور کی آیت ہے جس میں ارشاد ہوا, وَأَنْتُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. غربت کی وجہ سے یہ نہ سوچنا کہ شادی نہیں کرتے غریب ہے, نہیں بلکہ غریب ہے فقیر ہے, کس کی فکر نہ کرو. جب شادی کی عمر کو پہنچ جائے شادی کر دو, ہم ذمہ دار ہیں اس کے, ہم اس کے عیال کے ذمہ دار ہیں. اور جو اس عقیدے کے ساتھ اپنے بچوں کی اللہ پہ توکل کر کے شادی کرتے ہیں, اللہ ان کو غنی بھی کر دیتا ہے. ہم نے اپنی زندگی میں ایسے بیسیوں دیکھے تجربے, ہم نے بیسیوں مقام. عقیدہ راسخ ہو کہ قرآن کا وعدہ ہے, کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ جس کو کہتے کہ ضعیف ہے کہ قوی ہے, قرآن کا وعدہ. ہاں میں نے ایک بات عرض کر دی کہ ظاہر ہے کہ ہر زمانے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اب بالکل نو عمری میں بھی, اس زمانے میں تو شادیاں نہیں کی جا سکتی, لیکن نہیں, ایک سرٹین ایج جب وہ جوان ہو گیا اس کی شادی کر دو, اس کا گھر آباد کر دو, اللہ غنی کر دے گا. اس بات کی فکر نہ کرو, بس جیسے ہی پیروں پہ کھڑا ہو جائے فوراً آپ اس کی شادی کر. یہ حق ہے, یہ معصوم ارشاد پر حدیث ہے معصوم, ایک کی نہیں ایک سے زیادہ معصومین کی حدیث. ان کی فکر کرو, ان کی شادی ہو, ان کے گھر کو آباد کرو. تین حق اولاد کے, بچوں کے, یہ حق بتائے گا. جب یہ تینوں حق ادا کرو کر دو گے ان کے, تو اب تم توقع کرو ان سے کہ یہ تمہارے بھی حق ادا کریں گے. اولاد پر تو واجب ہے ہی اپنے ماں باپ کے حق ادا کرنا, لیکن ماں باپ کا بھی یہ فرض ہے کہ پہلے ان کے یہ حق ادا کر دیں. اگر یہ حق ادا نہ کرے اولاد کے, تو بے شک اولاد بھی گناہگار ہے اگر حق ادا نہ کرے, مگر ماں باپ برابر کے شریک اس میں ہو جائیں گے. تو اپنے بچوں کی فکر کرو, اور شیرخوار کو مارو مت. یہ میں سب معصومین کے اقوال پڑھتا جا رہا ہوں, اس قسم کی مجالس میں یہ باتیں سننے کو نہیں ملتی, لیکن میری مجبوری ہے کہ مجھے, میں نے پہلے دن وعدہ کر لیا ہے اپنے جوانوں سے, بلکہ تو میرے بزرگوں کی بھی کام کی باتیں ہیں, بڑوں کی بھی کام کی باتیں ہیں, ماں باپ کے بھی کام کی باتیں ہیں. یہ باتیں ممکن ہے عمومی مجالس میں آپ کو سننے کو نہ ملے, لہٰذا یہ لیتے جائیے, خالی نہ جائیے یہاں سے, فرش ازا سے اٹھ کے. حکم دیتا ہے خدا کا رسول, خبردار شیرخوار کو مارو مت. رو رہا ہے کسی ضرورت کے تحت رو رہا ہے, یا بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے, یا تم نہیں سمجھتے اسے کوئی تکلیف ہے, اسے کہاں جسم میں کوئی درد ہے اسے نہیں معلوم, یا اس وجہ سے بھی رو رہا ہے کہ جہاں سے آیا ہے وہاں کو بھلا دینا اس کے لیے بڑا مشکل ہے, اس وجہ سے بھی رو رہا ہے. کہا یہ توحید کی علامت ہے, اس کا رونا توحید کی علامت ہے. اگر سمجھو جہاں سے آ رہا ہے, آپ نے دیکھا کہ بچے کی میموری ختم ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ, جتنا بولنا سیکھتا ہے میموری ختم. کسی کو یاد ہے اپنی شیرخوارگی کا زمانہ کہ کیا سوچتا تھا؟ کچھ نہیں معلوم. محب ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے, وقت لگتا ہے, لہذا اس زمانے سے آیا تھا توجہ پوری رہے, اس عالم سے آیا تھا, اس دنیا سے آیا تھا کہ جو دنیا تھی کن فیکون کی, ادھر خواہش کی ہو گیا, جس چیز کی تمنا کی ہو گیا, جو چاہا ہو گیا, جو مانگا مل گیا. آیا اس دنیا سے ہے جو ہے کن فیکون کی دنیا, اس عالم سے آیا ہے جو ہے کن فیکون کا عالم. اب جب یہاں آیا تو مسئلہ ہی دوسرا, اس لیے تڑپ تڑپ کے روتا ہے کہ میری خواہش پوری کیوں نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک زمانہ ہے رو رہا ہے کہ میں اس عالم سے کہاں آ گیا, اس دنیا سے کہاں آ گیا. لہذا کبھی اس وجہ سے رو رہا ہے, کبھی تکلیف کی وجہ سے رو رہا ہے, کبھی بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے. جب تک بھلا نہ دے بولنا نہیں سیکھتا بچہ, جب تک بھلا نہ دے قوت سماعت پوری طرح سے کام نہیں کرتی, اس کی بصیرت پوری طرح کام نہیں کرتی, ذہن پوری طرح کام نہیں کرتا, آہستہ آہستہ میموری ختم ہوتی جاتی ہے وہ اس دنیا کی, اس کے بعد پھر اس دنیا کے قابل بنتا ہے. لہذا شیر خار پہ ہاتھ مت اٹھاؤ, نہ ماں نہ باپ کہ جھنجھلا کے تھپڑ مار دیا چپ کرانے کے لیے, کہا نہیں ظلم ہے یہ, اس شیر خار پہ ہاتھ مت اٹھاؤ, کبھی مت اٹھاؤ, سمجھو اس کے مسئلے کو, اس کی پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کرو کیوں رو رہا. لہذا کبھی اس شیر خار پہ ہاتھ مت اٹھاؤ, تمہیں کیا معلوم کہ کیوں رو رہا ہے, ارے کس دنیا کو چھوڑ کر آیا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں بھی خدا سب کو شاد و آباد رکھے, کسی سے کوئی نعمتیں چھن جائے کیسے بلک بلک کے روتا ہے. خدا سب کے عزیزوں کو سلامت رکھے, کسی کو قریبی عزیز چلا جائے کیسے بلک بلک کے روتا ہے, اسی لیے تو روتا ہے نا. لہذا خبردار, یہ حق ہے, اسے تو معلوم نہیں اور کیسے پیدا ہوا ہے. قرآن مجید میں سورہ نحل میں ہماری پیدائش کا عالم بھی بتا دیا اللہ نے, صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. اللہ اور بس یہاں پہ بات کو چھوڑوں گا, آیت پڑھ کے مسائل پر آ جاؤں گا. اور میں بہرحال ایک بات باپ کا بہت شکریہ آپ کا ادا کرنا چاہتا ہوں, یقین مانے میں بالکل اللہ میرا جانتا ہے, بغیر کسی اس کے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو خوش کرنا میرا مقصد نہیں ہے, لیکن حقیقت ہے کہ جس طرح سے آپ نے اس موضوع میں میری حوصلہ افزائی کی ہے میری ہمت اور بڑھ گئی. میں ہر سال اسی لیے آپ دیکھیے بالکل خشک ہے موضوع, موضوع بالکل خوش ہے, لیکن میرا انعام جانتے ہیں آپ کیا ہے, میرا انعام بتا رہا ہوں آپ کو, میرا انعام وہ ایک فون ہے میرے پاس آنے والا کہ جس نے مجھ سے رو رو کر کہا کہ صرف 3 دن کی مجلس کے بعد میرے بچوں کا رویہ مجھ سے بدل گیا ہے. یہ ہے میرا انعام, اس ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں آپ سے, یہ ہے میرا انعام. یہ ہزاروں لوگوں کو جو میں بات سنا رہا ہوں تو وہ ایک فون جو تھا وہ پورا حاصل تھا, یہ 3 دن کی محنت آج مجھے ملی جب ایک فون آ کے آیا اور انہوں نے مجھے دعائیں دی اور دعائیں دے کر کہا کہ 3 دن کی تقریر سے ہمارے بچوں کا رویہ بدل گیا ہم سے, یہ اثر ہوتا ہے. تو عزیزو پھر جب میری آواز ضائع نہیں جا رہی تو میں کیوں ڈروں, ایسی خشک مجلس پڑھتے ہوئے کیوں پیچھے ہٹ جاؤں, میں تو پڑھوں گا کیونکہ رزلٹ آ رہا ہے, مجھے تو رزلٹ مل رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو بھائی میں بھی چھوٹا ہوں, میں بھی اپنے بچپن میں چلا گیا ہوں, تو یہ میرا رزلٹ ہے کہ نہیں کہ جو بچے مجلسوں سے دور کر دیے گئے تھے ان بچوں کو واپس کھینچ کے فرش اعلیٰ پہ لے آیا جائے, ہے کہ نہیں. تو یہ انعام ہے میرا, لہذا میں پیچھے ہٹنے والا نہیں. صلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد پر. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اور وہ اللہ جس نے تمہیں اس حال میں رحم مادر سے نکالا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, کیسے تمہاری ولادت ہوئی؟ لا تعلمون شیئا, تمہارے پاس کسی چیز کا بھی علم نہیں تھا, کسی چیز کا علم نہیں ہے, جاہل پیدا ہوئے. ایک قاعدہ بھی بتا دیا قرآن نے کہ کوئی ماں کے پیٹ سے عالم نہیں آتا, کوئی ماں کے پیٹ سے عالم نہیں آتا, پس ضرورت ہے اسے علم حاصل کرنے کی. وہ جو مستثنا ہے ان کو الگ کر دیجیے گا, معصومین کی بات نہیں کر رہا, وہ تو لوہے محفوظ میں مطالعہ کر کے آتے ہیں, اس پہ بات ہوگی کل یا پرسوں کی مجلس میں, لیکن ابھی یہ عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ اس حالت میں آتا ہے اور انسان عالم نہیں آتا, جاہل آتا ہے. لا تعلمون شیئا, یعنی تربیت کی طرف, تعلیم کی طرف قدم بڑھاؤ. کیسے؟ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے ہم نے تمہیں سماعت دی, بصارت دی اور دل دیا. عقل کی بات نہیں کی ہے, پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ دل کی منزل عقل سے بھی آگے کی ہے, عقل سے آگے کی منزل ہے دل کے سمجھنے کی. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, ہم نے اس علم حاصل کرنے کے لیے, سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, کانوں سے دل میں اتار دینے کے لیے ہم نے تمہیں سماعت بھی دی, بصارت بھی دی اور دل بھی دیا. لعلکم تشکرون, تاکہ تم جتنا علم حاصل کرتے چلے جاؤ اللہ کا شکر ادا کرتے چلے جاؤ. بس جہاں بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں جس نقطے پہ وہ یہ ہے میرا نقطہ آج کی مجلس کا آخری نقطہ وہ یہ بات ہے کہ علم حاصل کرنے کی علامت کیا ہے جتنا علم بڑھتا چلا جائے اللہ کا شکر ادا کرتے چلے جاؤ اور علم کیسے بڑھتا چلا جائے گا علم کی زکات دیتے چلے جاؤ مال کو بڑھانے کے لیے مال کی زکات علم کو بڑھانے کے لیے علم کی زکات علم کی زکات کیسے دی جائے علم کی زکات کو کیا بتایا گیا شریعت میں مولا نے کیا کہا زکات العلم نشرہ یا پنتشرہ کہ علم کی زکات یہ ہے کہ اس کو پھیلاتے چلے جاؤ یعنی اللہ کے شکر کا انداز کیا ہے جتنا علم لوگوں کو بانٹتے چلے جاؤ گے یہی شکر ہے یاد رکھیے شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا شکر عمل کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے آپ کسی کا شکریہ زبان سے بھی ادا کرتے ہیں اور کبھی کوئی ایسا کام بھی انجام دیتے ہیں کہ جس سے پتہ چل جائے کہ آپ اس کے شکر گزار ہیں آپ اس کی خدمت کرتے ہیں تو زبان سے شکر کرنے کا مسئلہ نہیں بس اللہ جو علم دے رہا ہے علم کیا ہے اس پہ بھی کل بات ہوگی آج تو وقت اجازت نہیں دیتا آپ بھی محو ہو کے سنتے ہیں میں بھی محو ہو جاتا ہوں لیکن ایک کے بعد ایک مجالس کا سلسلہ مجبور کر دیتا ہے اس گھڑی کو مجھے دیکھنے کے لیے صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد پر بس علم کا شکر کیسے ادا کیا جائے علم کا جتنا علم بڑھتا چلا جائے زبان سے شکر کہنا لازمی نہیں اس علم کو پھیلاتے چلے جاؤ اس علم کو بانٹتے چلے جاؤ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے پر جتنا علم تقسیم کرو گے علم بڑھتا چلا جائے گا علم بانٹنے میں بخل سے کام نہ لو کنجوسی سے کام نہ لو یہ نہ سوچو کہ سب بتا دیا میرے پاس کیا بچے گا نہیں یہ تو وہ خزانہ ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے نیت یہ ہو کہ اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کر رہا ہوں جتنا خرچ کرتا چلا جائے گا اللہ اور اس کو دیتا چلا جائے گا کتابوں کے پڑھنے سے نہیں بلکہ معصوم نے کہہ دیا کہ العلم نور یغذبہ اللہ فی قلبہ من یشاء علم تو نور ہے جس کے دل میں اللہ چاہتا ہے اس نور کو اتار دیتا ہے بس علم تمہیں مغرور نہ بنائے علم تمہیں متکبر نہ بنائے علم ایسا نہ ہو کہ بڑے بول بیٹھ کہہ بیٹھو ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو اپنے سے کم تر جانو ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو جاہل سمجھنا شروع کر دو تمہاری اوقات ہی کیا ہے اس دنیا میں اس کائنات تمہارے علم کے حدود ہی کیا ہیں اس کائنات میں کہ دوسروں کو اپنے آپ سے کم تر جانو علم کے میدان میں پھر علم نہیں بڑھتا پھر علم سلب کر لیا جاتا ہے توفیقات سلب کر لی جاتی ہیں علم کی بات کر رہا ہوتا ہے در حقیقت جہل ہوتا ہے خود بھی تباہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی تباہی کی طرف لیے چلا جاتا ہے کیونکہ علم تو شکر ہے اور شکر انکساری ہے انکساری تعبد ہے یعنی اللہ کی عبادت ہے خود انکساری عبادت ہے لہذا جتنا اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا چلا جائے گا اللہ اس کے علم میں اضافہ کرتا چلا جائے گا لہذا ہم انہی کی تقلید کرتے ہیں کہ جن کے سر اللہ کی بارگاہ میں اس طرح جھکے ہوتے ہیں دنیا کے سامنے نہیں ہم انہی علماء کے پیچھے تو ان علماء کی علامتیں یاد رکھو کہ جب اللہ سے ڈرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ کسی طاقت سے نہیں ڈرتے کوئی طاقت انہیں خوف زدہ نہیں کر سکتی ابھی کل بھی آپ نے دیکھا آج بھی آپ سن رہے ہیں حالات جس ڈگر پہ چلے جا رہے ہیں مسلسل 30 سال سے بھونک رہے ہیں کہ ہم حملہ کر دیں گے ہم یوں کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے بھائی کر لو کیا پریشانی ہے وہ تو نہیں ڈر رہے وہ تو آرام سے سو رہے ہیں تم ہی بھاگے بھاگے ناچے ناچے پھر رہے ہو دنیا بھر میں حمایتیں لینے کے لیے انہیں تو کوئی خوف نہیں نہ ان کے بچوں کو کوئی خوف نہ ان کے بچے خوف زدہ ہیں نہ ان کے جوان خوف زدہ ہیں نہ ان کی خواتین خوف زدہ ہیں کیوں یقین ہے ان کا موت پر क्या हुआ भाई, ये नहीं मारेगा, गोली नहीं मारेगा, बम नहीं मारेगा तो क्या मरेंगे नहीं क्या? मरना तो है, लेकिन इसके सामने नहीं झुकेंगे, इस शैतान के सामने। जबी तो शैतान बिलबिला रहा है, तड़प रहा है कि सबको मैंने झुका दिया, सब मेरे सामने झुक गए, ये इतने से मुट्ठी भर दुनिया के नक्शे में हकीकत भी क्या है इनकी, और ये मेरी आंखों में आंखें डालकर बातें कर रहे हैं। वो एक आंख दिखाता है, ये दोनों आंखें। मैंने ऐसे ही नहीं कहा एक आंख, क्योंकि वो दज्जाल है ना, तो एक ही आंख है उसकी। ये कोई मैंने मजाक का जुमला नहीं कहा, हकीकत बता रहा हूं। ये ग्लोबलाइजेशन क्या है, ये जो विलेज बनाने की कोशिश की जा रही है, ये क्या है? एक आंख से दुनिया को देखना है। समझ गए आप दज्जाल का मतलब, समझ में आ रहा है आपके? ये वो सिस्टम है, दज्जाली सिस्टम। सबको एक ताकत के जेर असर लाना है। ये मारका शुरू हो चुका है। दज्जाल अपने सारे हरबों के साथ आ गया। इसके पास नाच भी है, इसके पास गाना भी है। अरे यही तो अलामतें बताई हैं कि दज्जाल ये सारे हरबे लेके मैदान में आ जाएगा लोगों को बहकाने के लिए। ऐश और इशरत, आटा भी इसके पास होगा, पानी भी इसके पास। खुदा की कसम, खुदा की कसम, अपने मजहब की हक्कानियत की कसम खा के बात कह रहा हूं, फख्र है कि अहले बैत के मानने वाले हैं। एक एक अलामत रोजे रोशन की तरह आया होती चली जा रही है कि जब दज्जाल आएगा, लोग भूखे होंगे, लोग प्यासे होंगे, लोगों को आटा नहीं मिलेगा, लोगों को पानी नहीं मिलेगा। ये दज्जाल कहेगा, मैं आटा दूंगा, मैं पानी दूंगा। है? पूरी दुनिया में कैलकुलेटेड बहरान, याद रखना मेरे अल्फाज को, सब हिसाब किताब के तहत कर रही है यह दज्जाली ताकत। किसी चीज की कमी नहीं है अल्लाह की जमीन पे, ना पानी की कमी है, ना आटे की कमी है। यह वो दज्जाली निजाम है जो आगे बढ़ रहा है। हर चीज जब मेरे कब्जे में होगी, लोगों की कमर टूट जाएगी, झुक जाएंगे दज्जाल के आगे, भूख से मजबूर हो जाएंगे, प्यास से मजबूर हो जाएंगे। यानी हर किस्म का हरबा, नाच गाना भी, ऐश इशरत भी, भूख प्यास का हल भी, सब मेरे पास होगा। और जो इससे भी नहीं मानेगा तो दज्जाल का लश्कर, शैतानी फौज, हथियार, भयानक खतरनाक तरीन हथियार मेरे पास। तो ये वो ग्लोबलाइजेशन है। ये उस विलेज की बात कर रहे हैं, ये इस ग्लोबल विलेज की बात की जा रही है। सो दुनिया में दज्जाली निजाम को आगे लाया जा रहा है। तो हम तो जानते हैं हम कैसे बहकेंगे। हम नहीं बहकते, पूरी दुनिया समझ ले इस बात को कि ये दज्जाली निजाम है जिसे आगे बढ़ाया जा रहा है। ये वो एक आंख, तो इस एक आंख को दिखाने वाली दो आंखें मौजूद हैं, चाहे जाहिरी तौर पर हो, चाहे पर्दे गायब में हो। बस बगैर किसी रब के जुमलों के मंजिल की तरफ आ जाता हूं। 5-10 मिनट ज्यादा हो गए, माफ कर दीजिएगा, लेकिन अब बात यह कि बात जब निकलती है तो कहीं से कहीं निकल जाती है। तो हम कैसे धोखे में आएंगे? हम उन फुकहा की पैरवी करने वाले हैं जो वक्त से पहले बता देते हैं कि क्या होने वाला है। इसलिए उन फुकहा के पीछे हैं, इसलिए उनकी तकलीद करते हैं, और इसीलिए साम्राज्य चाहता है कि तुम उन फुकहा का इत्तिबा करना छोड़ दो जो तुम्हें बताते हैं कि शैतान है क्या, اسی لیے تقلید کے خلاف، اسی لیے مرجعیت کے خلاف بازار گھر میں کون مقابلہ کر رہا ہے ان دجالی طاقتوں کا سوائے ان مراجع کے؟ کون لڑ رہا ہے ان دجالی طاقتوں کے خلاف سوائے خامنائی اور سیستانی جیسے لوگوں کے؟ کون لڑ رہا ہے ان کے خلاف حسن نصر اللہ اور احمدی نژاد کے علاوہ؟ بتاؤ کون ہے؟ ہم ان فقہا کے پیچھے، اور نہ خمینی ہوتا، نہ خامنائی ہوتا، نہ حسن نصر اللہ ہوتا، نہ سیستانی ہوتا، نہ احمدی نژاد ہوتا، اگر حسین نے کربلا میں ایسے علماء کی نشاندہی نہ کر دی ہوتی، اگر وہ فقیہ کوفہ حبیب ابن مظاہر نہ ہوتا تو کہاں کا خمینی پیدا ہوتا، کہاں خامنائی آتا؟ حسین نے معیار بتا دیا، حسین نے علامت بتا دی کہ یہ ہے میرے فقہا، کہ جب دین پہ وقت پڑے گا تو حق کی خاطر اپنی گردن کٹانے سے دریغ نہیں کریں گے، مار دیے جائیں۔ ان نادانوں کو کیا معلوم، ان شیطان کے ایجنٹوں کو کیا معلوم کہ ہم ہمیشہ کامیاب ہیں، ہم زندہ ہیں جب بھی کامیاب، ہم مر جائیں جب بھی کامیاب۔ اگر حبیب کا ذکر ختم ہوا ہوتا تو ہمارا بھی ذکر کوئی ختم کر سکتا تھا، حبیب زندہ ہے ہم بھی زندہ رہیں گے، کوئی نہیں مار سکتا ہم کو، مر گئے اور خطرناک بن کے زندہ رہیں گے، ہمارا شہید زیادہ مصیبت بن جاتا ہے سامراج کے لیے، اگر وہ شہید نہ ہوتے تو ہم کہاں سے بات کر رہے ہوتے۔ تو حبیب ابن مظاہر وہ کریکٹر، وہ عالم، وہ فقیہ جس کی طرف حسین نے نشاندہی کی کہ ایسے بننا، کوئی نہیں سمجھاتا حسین کی بات کو۔ حسین نے کہا شہادت گاہ کی طرف جا رہا ہوں، چلے گئے لوگ کہ جس کو جانا ہے چلے جاؤ، چلے گئے، سینکڑوں تھے بلکہ 3000 تک کی تعداد ہے جب مکے سے چلے ہیں، چلے گئے۔ کربلا پہنچے 400-500 بچے، اور دن بڑھتے چلے گئے، وہ بھی چلے گئے، 9 کو 200-250 کا ذکر ملتا ہے، وہ بھی چلے گئے حروب سے پہلے پہلے، کتنے بچے؟ 72۔ باقی کتنے بچے؟ صرف 72۔ شب عاشور ذکر کریں گے ان کی روایت کا، سب چلے گئے نا، وہی کہہ کے کہ بھائی امام حسین نے کہا جانا ہے تو چلے جاؤ، ہم چلے گئے۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جنہیں حسین بلا رہا ہے، ان کے بغیر تو کربلا مکمل نہیں ہے نا۔ خط لکھا اپنے بچپن کے بھائی، اپنے بچپن کے دوست، اپنے بھائی فقیہ کوفہ حبیب ابن مظاہر کے، حسین ابن علی کی طرف سے۔ حبیب کربلا میں، حسین دشمنوں کے نرغے میں گھر گیا، جتنی جلد ہو سکے میری نصرت کے لیے پہنچ جانا۔ ہر سال کا تذکرہ ہے، لیکن عزاداران حسین اسی تذکرے کو دہرانے کے لیے تو یہ فرش عزا بچھایا جاتا ہے، تازہ کرنے کے لیے، اپنی بیعت، اپنے عہد کو تازہ کرنے کے لیے فرش عزا کو بچھا۔ حبیب کا ذکر کرتے ہیں، حبیب میں دشمنوں کے نرغے میں ہوں، میری مدد کو پہنچا، قاصد پہنچا، گھر پہ نہیں ہے حبیب، بازار میں ڈھونڈا، خضاب خرید رہے، سلام کیا، انا قاصد الحسین۔ جیسے ہی حبیب نے سنا کہ حسین کا قاصد ہے، ہاتھ پکڑ کے ایک تاریخ گوشے میں لے گئے، کیا بات ہے، لباس میں چھپا ہوا حسین کا خط نکالا آنے والے نے، حبیب کو دیا، حبیب نے خط کو پڑھا، پیشانی پہ بل پڑ گئے، پیشانی پہ شکن نمودار ہو گئی، ساتھ لیے آئے قاصد کو، بٹھا دیا مہمان خانے میں، زوجہ دسترخوان بچھائے بیٹھی ہے کہ حبیب آئے تو کھانا کھائے، بیٹھے دسترخوان پہ، زوجہ نے پوچھا حبیب مولا کا قاصد آیا تھا خیر تو ہے؟ مولا کا قاصد آیا تھا خیر تو ہے؟ ارے پہلے جب بھی مولا کا قاصد آتا تھا تو کتنا خوش ہوتا تھا، آج چہرے سے کچھ پریشان سا لگ رہا ہے، کیا بات ہے؟ حبیب نے کہا ہاں مومنہ پریشانی کی بات ہے، دیکھ یہ خط آیا ہے حسین کا کہ میں دشمنوں کے نرغے میں کربلا میں گر گیا ہوں، جتنی جلد ہو سکے میری نصرت کو پہنچ جا۔ اب یہ مومنہ کہتی ہے کہ پھر کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے، کیا سوچ، میں سوچتا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں، ارے سب نے تو وعدہ توڑ دیا، سب نے تو ساتھ چھوڑ دیا، میں اکیلا کیا کر لوں گا، میں کیا کر لوں گا کربلا جا کے اکیلا. بس وہ مومنہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، دیوار میں لگی ہوئی حبیب کی تلوار کے قبضے پہ ہاتھ ڈالا اور اس کو بے نیام تلوار نکال. اور مجھے نہیں معلوم دونوں جملے روایات میں نقل کیے جاتے ہیں کہ اپنی چادر پھینک دی حبیب پر یا اپنے کڑے اتار کے دے دی، یہ پہن کے بیٹھ اور سوچ تجھے کیا کرنا، میں اپنے مولا کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں. بڑے افسوس کا مقام ہے، حبیب اسی محبت کا دم بھرتا تھا، اسی محبت کا دعویٰ کرتا تھا کہ جب حسین مشکل میں گھرا ہو رسول کا بیٹا تجھے بلائے اور تو کہہ رہا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں. حبیب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، چادر اپنی بھوجا کے سر پہ ڈالی، بیٹھ جا بیٹھ، تلوار اس کے ہاتھ سے لے لی. تیرا امتحان لے رہا تھا، مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں کوفے کی دوسری عورتوں کی طرح تو بھی بدل تو نہیں گئی، تیری بھی نیت بدل تو نہیں گئی. خدا تجھے جزائے خیر دے، بیٹھ جا گھر میں. بھلا ہو سکتا ہے کہ حسین حبیب کو بلائے اور حبیب نہ جائے، حبیب نہ جائے. میں نے تو اپنے آپ کو بچایا ہی اس لیے گرفتاری سے کہ اگر حسین کربلا پہنچ گئے تو میں ان کی مدد تو کروں، اپنے وعدے کو پورا تو کروں. بھیج دیا قاصد کو، غلام کو بلایا، میری سواری لے کر جا. ایک وقت معینہ مقام مقررہ پر حکم دیا، وہاں پہنچ کے میرا انتظار کرنا. کیوں یہ انتظام کیا؟ پورے کوفے کی ناکہ بندی ہے، نہ کوئی کوفے میں داخل ہو سکتا ہے، نہ کوئی کوفے سے نکل سکتا ہے، پہلے لگے ہوئے ہر راستے پہ، لہذا راستہ بنانے میں حبیب کو دیر ہو گئی. اتنی دیر ہوئی کہ جب حبیب پہنچے تو دیکھا کہ گھوڑا پیر پٹک رہا ہے زمین، بے چینی سے پیر پٹک رہا ہے. اور غلام کا عالم یہ ہے کہ گھوڑے کی گردن پہ جو گردن پہ ہاتھ پھیرتا جا رہا ہے اور اس سے کہہ رہا ہے کہ اطمینان رکھ، مت گھبرا، بس تھوڑی دیر اور انتظار کروں گا، اگر میرا آقا نہیں آیا تو میں تجھ پہ سوار ہو کے آل رسول کی نصرت کے لیے جاؤں. آسمان کی طرف نگاہیں کی حبیب نے، پالنے والے یہ کیسا وقت آ گیا، غلام آقاؤں پر سبقت کر رہے ہیں. گلے سے لگا کے دعا دی غلام کو، خدا تجھے جزائے خیر، ارے میں کیسے نہ آتا، مگر یہ کہ ذرا راستہ بنانے میں مجھے دیر لگ گئی، راستہ ڈھونڈنے میں مجھے دیر لگ گئی، چاروں طرف پہرا تھا، صبح قریب ہے، کوفے سے کربلا کوئی زیادہ دور تو نہیں. چلے یہ دونوں آدمی، ادھر حسین نے فجر کی نماز ادا کی، جان اساروں نے فرش بچھا دیا اور حسین بیٹھے اس فرش پہ، اصحاب با وفا چاروں طرف بیٹھے ہیں. اچانک کوفے کی سمت سے گرد و غبار اڑتا نظر آیا، حسین کی نگاہ پڑی، تمام جان اساروں کی نگاہ پڑی. حسین نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر، ادھر حسین کی تکبیر بلند ہوئی، تمام جان اساروں کی تکبیر بلند ہوئی اللہ اکبر، سمجھ گئے کہ کوئی ہمارا بھی دوست آ رہا ہے. گرد و غبار چھٹا، دو سوار نمودار ہوئے. حسین نے تمام جان اساروں کو حکم دیا جاؤ، میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے، میرا بھائی حبیب آ رہا ہے، سب جاؤ اس استقبال کے لیے. زہیر ابن اوسجا، نافع، عباس، علی اکبر، قاسم، اون محمد، جیسے ہی حبیب کا نام سنا ایک بار اور سب نے مل کر تکبیر کا نعرہ بلند کیا. سب چلے تیز تیز قدموں سے، حبیب نے جو ہی ان سب کو آتے دیکھا فوراً گھوڑے سے اتر گیا، کیونکہ دیکھا ہے کہ آنے والوں میں علی کا بیٹا عباس بھی ہے، حسین کا بیٹا علی اکبر بھی ہے، حسن کا بیٹا قاسم بھی ہے، ثانیہ زہرا کے بیٹے اون محمد بھی ہیں. ہاتھ جوڑ لیے عباس کے، اے آقا زادے، اے آقا زادے، ارے کہاں میں کہاں آپ، کہاں میں کہاں آپ. اور یہ میرے استقبال کا اہتمام عباس نے دوڑ کے گلے سے لگایا، حبیب ارے میرا مولا بہت خوش ہے، حبیب آپ کے آنے سے میرے مولا بہت خوش ہیں، میرے مولا ہی نے تو بھیجا ہے استقبال کے لیے، درود و سلام کے سائے میں اپنے نرغے میں لیے ہوئے حسین کے جانثار حبیب کو لے کر آئے، جو ہی خیمہ گاہ کے نزدیک پہنچا حبیب دوڑا مولا کے قدموں پہ سر رکھ کے پوچھتا ہے، مولا مجھے دیر تو نہیں ہوئی؟ کچھ نہیں پوچھا حبیب نے کہ دشمن کا لشکر کتنا بڑا ہے، آپ کے ساتھ کتنے سپاہی ہیں، بلکہ حبیب نے بس اتنا پوچھا، مولا مجھے دیر تو نہیں ہوئی؟ مولا راستے بند تھے، کوپے سے نکلنے میں کچھ دقت ہوئی، اس لیے کچھ تاخیر ہوئی، حسین نے مسکرا کے گلے سے لگایا، کہا حبیب بالکل صحیح وقت پہ آ گئے، اے حبیب بالکل صحیح وقت پہ آ گئے، اور سب سے مل رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، معانقہ کر رہے ہیں، اتنے میں فضا پہنچی، سلام کیا حبیب کو اور سلام کر کے کہتے ہیں حبیب مبارک ہو، حبیب حیران ہو کر کہتے ہیں اماں فضا بہت اچھی بات ہے، بڑی خوشی کا مقام ہے میرے لیے کہ میں اپنے مولا کی خدمت میں آ گئی، لیکن اے اماں فضا آپ کا لہجہ کہہ رہا ہے کہ یہ مبارک باد کی وجہ کچھ اور ہے، کہا اے حبیب ارے تجھے کیوں مبارکباد نہ دوں، میری شہزادی ثانیہ زہرا نے تجھے سلام بھجوایا، میری شہزادی کہتی ہے جاؤ میرے بھائی حبیب کو میرا سلام کہہ دو، بس اتنا سننا تھا کہ حبیب نے اپنے سر سے امامہ پھینک دیا، گریبان چاک کر ڈالا، خاک اٹھا کے سر پہ ڈالی، اپنا منہ پیٹنا شروع کیا، اے پالنے والے ارے آج کے دن کے لیے میں زندہ تھا، کیسا وقت آ گیا علی رسول پر، ارے شہزادیاں غلاموں کو سلام بھجوا رہی ہیں، روایت یہاں پہنچ کے ختم ہو جاتی ہے، مگر میں دو جملوں کا اضافہ ضرور کرتا ہوں، اے حبیب ارے آپ کو کیا معلوم کہ زینب کو اپنے بھائیوں پہ کتنا ناز ہے، زینب کو اپنے بھائیوں پہ کتنا مان ہے، ارے زینب مطمئن ہے، زینب اطمینان سے ہے کہ جس کے اتنے سارے بھائی ہوں بھلا کوئی اس کے سر سے چادر چھین سکتا ہے، جس کے اتنے بھائی ہوں بھلا کوئی اس کے بازوؤں میں رسن باندھ سکتا ہے، جس کے ایسے ایسے شیر بھائی ہوں بھلا کوئی اسے قیدی بنا سکتا ہے، ہاں حبیب اتنا مان تھا زینب کو، مگر عصر عاشور کیا ہوا، عصر عاشور کے بعد یہی بہن اپنے ایک